أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الفاضلين إجماع بقية الله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين درود الى محمد
صل على محمد وآل محمد
درود الى محمد
اللهم صل على محمد
کا دن ہے ان کے میرے دن گزرا اور اپنے ان کی آواز کی ساتھی کو بتلا دیتا ہوں کہ انجام بھی ہوں گے دن ہفتے کے انجام میں وقت کے امام سے منسوب ہے اور اس اعتبار سے اپنے کامل ہیں ویسے دن گزر چکا ہے اور اب شاید اس کی برکتیں حساب نہ ہوتی ہوں لیکن اس روایت میں فاضل سنان کے اندر موجود ہے اور اس نے کہا کہ قرآن سال نے اپنی برکت سے جو شب جمعہ کا ثواب رکھا ہے وہی ثواب ہفتے کی شب میں بھی قرار دیا اس بار جو ہے مولا کے دن ہے اللہ برکتیں لازم ہوں گی اپنے ایمان کے حضور ان کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ مدد نظر آپ پر ہمارے پر انجام پائے کوئی دفعہ دور دے محمد
اللہ
جی آپ کی جان میں کوئی باضابطہ سیمینار یا گیا میں آپ کو چیز نہیں ہے مختصر سا درد کے لیے لیکچر کے لیے گفتگو کے لیے آپ کر سکا اور ظاہر بہت سارے دوستوں نے اس کے لیے محنت کی ہے خدا مثال سے دعا کرتے ہیں خدا مثال کے دوستوں کو اپنے اور ان تمام دوستوں کی صحت سلامتی کے لیے مزید تفصیلات کے لیے ایک بار پھر شروع کی ایک موقع کے اوپر کس موضوع کو سامنے رکھا جائے اور موضوع کے اوپر کیا رائے پیش کی جائے جو بڑا نہ کرے اگر موضوع نہ بھی بڑھا سکیں تو کارآمد ثابت ہو سکے انہوں نے طے نہیں کیا کہ ہمیشہ رہ رہے ہیں یا ہمیشہ آئے ہیں یہاں پر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ساڑھے 50 منٹ اگر کوئی گفتگو ہو اور گفتگو کے اندر کوئی ایسا پیغام ہو کہ اگر یہ سلسلہ جاری نہ بھی رکھ سکیں تو مفید واقع ہو جائے ایسے پیغام کیا پیغام ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات ہم دین کی کسی ایک حکم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات خود دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک حکم کا اثر کیا ہوتا ہے ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں پورے دین کا اثر کیا ہوتا ہے ایک دفعہ مثال کے طور پر ماہ شوال ہے آپ نے پچھلے مہینے میں 30 دن روزے رکھے تھے بس سب ہماری ماہ شوال داخل ہوا اب آپ ماہ شوال کی بات یہ سننا شروع کرتے ہیں کہ 30 دن کے روزوں کا میرے اوپر کیا اثر پڑا بہت اہم سوال ہے بھائی آپ نے 30 دن خدا مثال کی عبادت کی بندگی کی 30 دن کا کوئی تو اثر ہوا ہو تو بہت مناسب ہے کہ شوال کے پہلے ہفتے میں روزہ رکھنے والا روزے کا اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ وہ اثر کیا ہے جو میں نے 30 دن کے روزوں سے حاصل کیا اچھا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید پہلے ہفتے میں وہ اثر کچھ نہ کچھ چل رہا ہو آج مثال کے طور پر 20-25 دن گزر جانے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ اثر کیا ہے میرا اپنا یہ خیال ہے اگر آپ تھوڑا سا تعامل کریں یاد کرنے کی کوشش کریں کہ 20-25 دن پہلے میں نے اور آپ روزہ رکھ رہے تھے تو لگے گا بہت پہلے کی بات ہے اتنا نگین نہیں لگے گا اگر ایسا ہے یعنی ہمیں اس کی یاد بھی نہیں آ پا رہی ہے سمجھے کہ اثر کیا بچا ہوگا اور یہ تو صرف روزے کا معاملہ ہے میں اس کو نہیں رکنا چاہ رہا تھا روزے کو سوچا جائے میں صرف دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا دیندار ہونے کے ناطے اثرات ماشاء اللہ آپ نے آپ کو خوشی کرنا ہے ظاہر ہے کہ آپ نماز پڑھنے والے ہیں آپ والدین کی تلاوت کرنے والے ہیں آپ کے اندر سرکار اسلام کرنے والے ہیں اور لو تقدر يعني تشوف ما في وجه ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے دین نے ہمارے اوپر کیا اثر ڈالنا تھا. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں دین نے ہمارے اوپر کیا اثر ڈالنا ہوتا ڈالنا تھا تو بظاہر ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ دین نے خود ہم سے کیا چاہا تھا, دین کا اپنا مدد کیا تھا, مقصد ہے اصل آزاد بیان کرتے ہیں اور پھر ان سے انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین نے ہم سے کیا چاہا ہوگا. اب ہم نے دیا یا نہیں دیا یہ پلے گا دور بھیجے گا محمد والا ممکن ہے کوئی اپنے لیے کہے کہ جو دین نے چاہا تھا وہ بہت واضح ہے, دین نے چاہا ہے کہ مسجد بناؤ, دین نے چاہا ہے کہ نماز پڑھو, دین نے چاہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو, روزہ رکھو, حج انجام دو, جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر, قوم زکات, یہ سب دین کے احکام یہ دین نے چاہا ہے. تو ہم ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دین نے چاہا ہے, ان کے پیچھے کچھ اور ملنا ہے یا بس یہی ہے, یعنی آج آپ تشریف لائے مغرب کی نماز پڑھی یہی چاہا تھا بس یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چاہا تھا. اب ہمارے ساتھ دیندار کے ساتھ یہ مشکل پیشاری ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی مانگا تھا, یہی نہیں مانگا تھا, اس کے پیچھے کچھ اور بھی مانگا ہو. وہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ بعض اوقات ان تمام چیزوں کے جانے میں کہیں یہ گم ہو جاتی ہے, چھٹ جاتی ہے, کچھ ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا مثلا ممکن ہے آپ نے اپنی زندگی میں یہ سوچا ہو کئی دفعہ کہ جو میں مغرب کی نماز پڑھی یہ صحیح تھی یا غلط تھی, لیکن بہت کم سوچا ہوگا کہ مغرب کے پیچھے جو کچھ ملنا تھا وہ ملا یا نہیں ملا, یہ میرے خیال میں نہیں سوچا ہوگا. اچھا اس کے نہ سوچنے کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات ہو جاتی ہیں. اس کی مشکل یہ ہے کہ انسان دین کے نام پر کچھ کام کرتا رہتا ہے, ایک ہی جگہ پاؤں مارتا رہتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں آگے نہیں بڑھ رہا, وہیں تو کھڑا ہوں. بعض اوقات ایک اور مشکل بھی پیش آتی ہے جب اس کو دین کے نام پر کام انجام دینے کے مزید کوئی چیز نہیں ملتی تو اس سے سمجھا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کب تک کروں. تو سفر فرمائیے میں نماز پڑھتا ہوں, پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں, پابندی سے پڑھتا ہوں, نماز کے پیچھے کوئی ہدف نہیں دیکھتا. پندرہ سال, بیس سال, پچیس سال نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے کبھی تو پوچھوں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور اگر خدا نہ کرے مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا تو کبھی تھک ہار کے کہوں گا کہ اگر کب تک پڑھوں گا اسے. اچھا ہمارا اور آپ کا فوراً ظاہری جواب کیا ہوگا, وہ یہ کہ بھائی پڑھو خدا جنت میں جگہ دے گا. تو اس طرح سے انسان سوچتا ہے کہ بھائی صحیح ہے کہ آخرت خدا کی ہے کیا دنیا خدا کی نہیں ہے, تو دنیا بھی تو خدا کی ہے. اگر یہ نماز آخرت سے مقام جلائے گی تو دنیا میں کوئی کچھ نہیں جلا رہی, دنیا بھی تو خدا کی تھی, اس کو یہاں پر بھی تو اثر دکھانا چاہیے. اور اگر یہ دین یہاں پہ اثر نہیں دکھا رہا, اچھا میں نہیں کہہ رہا اثر دکھانے کا مطلب یہ کہ میرا گھر بہت بڑا ہو جائے, میری دولت بڑھ جائے, بینک بیلنس بڑھ جائے, نہیں اثر کہہ رہا, کوئی تو اثر ہوگا, کوئی تو اثر ہوگا. اور اگر وہ اثر نہیں مل رہا تو پھر سوال یہ کہ جو عبادت مجھے دنیا میں اثر نہیں دے رہی وہ آخرت کا کام کر سکتی, کچھ تو ہونا چاہیے. آپ تو ہمارا سوال نہیں کرا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ دین کے پیچھے دین نے جو کچھ ہم سے کہا ہے کہ حاصل کرو وہ اصل چیز کیا ہے, وہ اصل چیز ملے وہ اصل کمال ہے, باقی جو چیزیں یہ سب بتائے گا. میں نہیں کہہ رہا ان کی اہمیت نہیں ہے, بغیر وہ اس کو کمال نہیں مل سکتا, لیکن ہمارے ساتھ مشکل بات عرض کروں گا یہ ہے, ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, باطن کو نہیں دیکھ پا رہے, باطن کو نہ دیکھنے کے نتیجے میں معاشرے وہیں کھڑے ہیں. مثلاً ابھی الحمد للہ رب العالمین اگر آپ غور کرنا ہے تو گزشتہ 25-30 سال کے اندر پاکستانی معاشرے میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے, 30 سال کی دنیا تو بدل بھی رہی ہے. مثلاً ماشاء اللہ ایران میں انقلابی اسلامی اسلامی انقلاب ظاہر ہوا, دنیا بھر کے اندر چوریاں ہونا شروع ہو گئیں, آج گردان کے شیعوں نے پوری دنیا کے شیعوں کے اقتدار کو فخر کو بلند کر دیا اور ماشاء اللہ ہر طرح سے کامیابیوں کے آثار آ رہے ہیں, ہر جگہ دشمنوں کی سازشیں بڑھ رہی ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں بےکار دن بیٹھے ہیں, جب بھی کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں وہاں تو کامیابی ہو رہی ہیں, یہاں پر بھی ہو رہی ہیں, ایسے نہیں کہ یہاں پر کوئی اثر نہیں پڑا, یہاں بہت اثر پڑا. آج ہم جب وہاں نماز پڑھا سمجھے اثر میں ہم سن رہے تھے کہ 7-8 سال پہلے ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کہہ سکتے تھے جو اب بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں. اصل میں خود سوچ رہا تھا وہاں پر مسجد اثر میں نماز کے بعد دعائے اللہ کل ولی کل فرق نہیں پڑی جاتی, اب پڑی جاتی سال پہلے اگر میں خود اپنے آپ کو سنتا ہوں 25 سال پہلے میں 3 سال میں بنا تو مجھے نہیں پتا کہ دعائیں نسبہ کسے کہتے ہیں، دعائیں سمائل کسے کہتے ہیں، اگر گناہ شاید کانوں میں پڑ گئی تھی لیکن دعائیں نسبہ کا بالکل نہیں بناتا، یہ دعا اور نہ ہم کچھ ذریعے چل مجھے بالکل نہیں معلوم تھا، اس کی کوئی خبر نہیں تھی، ہاں الہی عزم البلا آہستہ آہستہ کچھ برآداری کی وجہ سے نافذ ہوئی تھی لیکن بہت ساری چیزیں نہیں تھی، اب ہوں تو ایسا ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہے لیکن پھر بھی جو اثر اصل میں نظر آنا چاہیے تھا وہ اثر کیا تھا اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور اس بات کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں بھی یاد آ جائے کہ بھائی جو ہم 25 سال کی بیوی سال کے لیے اصل مقصد ہو، باقی چیزیں مقصد میں نہیں باقی ملا ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی آ جائے کہ بھائی اصل جو دور ہے اس کو حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور دیجیے گا محمد والے بہت کرتے ہیں کہ اصل کیا ہے، وہ اصل کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہر عمل ہر دینی کام کے پیچھے وہ ملنا چاہیے، اگر وہ نہ ملے سمجھنے اس دینی کام میں اثر نہیں ہوگا، لیکن اس طریقے سے مثلا بعض افراد ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں اصل میں کیوں تھا، میں اس کے اوپر مزید اس طرح سے دو چار دن اور بولوں گا صرف بات کو شروع کرتے ہیں، اب میرے کبھی بالوں پر بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج اسکول جانا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آج پیریڈ کس کا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کتابیں کون سی لانی ہیں کاپیاں کون سی لانی ہیں، بہت کم بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اسکول جاتے کیوں، بہت کم بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اسکول جاتے کیوں ہیں، یعنی ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اسکول میں گریڈ کیسے آتا ہے فرسٹ کیسے آتے ہیں سیکنڈ کیسے آتے ہیں سب باتیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے اسکول جاتے کیوں ہیں یہ بات بہت کم بچوں کو پتا ہوتا ہے، ہم لوگ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہم سے پوچھا جائے نماز کتنے وقت کی ہوتی ہے ہم کیسے پانچ وقت کی ہوتی ہے کیسے پڑھی جاتی ہے ایسے پڑھی جاتی ہے اچھی نماز کون سی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بری کون سی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے جی، اور وہ کیوں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ایک مستحب ایک ایک واجب ایک ایک مکروہ کے پیچھے وہ حکمت ہونی چاہیے، مثلا ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ اصل ذہن میں ہے اور جب میں قرآن پڑھوں تو وہ ذہن سے نکل جائے، ہر چیز میں اس کا اثر ملنا چاہیے، مطلب فرض فرمائیے آپ اپنی دکان کے اوپر بیٹھے ہیں آپ اپنے آفس کے اندر کام کر رہے ہیں، اگر آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اثر اس پہ بھی ہونا چاہیے اور وہی اثر مغرب کی نماز میں بھی ہونا چاہیے، اب وہ اصل ہے کیا جو کمانے میں بھی ہونا چاہیے خوشی اور تفریح میں بھی وہ اثر ملنا چاہیے، کیونکہ خوشی اور تفریح آپ خدا کی بھی کریں ہر چیز کے پیچھے وہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے میں اصل میں وہی کام آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تجربات یہ رکھتے ہیں کہ سوال جواب کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اتر سکتے ہیں، ایک بار پھر ضرور جڑے گا محمد سوال تو پوچھ سکتے ہیں کیا خدا نے دین خود کچھ دینے کے لیے دیا جن خدا نے دین کیا خود کو کچھ ملا چاہے شدہ بازی میں کچھ نہیں ملا سب جانتے ہیں خدا کے اسلام نے کہا لیکن اس کا مزہ اتنا ہوگا کہ دل کے مزہ میں اچھا بھی نہیں لگے گا، اس کا مزہ تو کچھ اور ہونا چاہیے لطف کچھ اور ہونا چاہیے، ہاں جب اچھا دین کا ایک اثر جنت میں ہوگا اور جنت ملے گی، دنیا میں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے دنیا میں کیا ہوگا دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایک تو وہ اثر جو خدا دے گا ایک وہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، جو پہلے یہ جواب نہ لے کہ خدا نے کیا دینا ہے وہ بات کی بات ہے، جب ہم کریں گے تو خدا نہیں دے گا، پہلے تو یہ مسئلہ ہے ہم نے دین سے کیا لینا ہے ہم نے دین کے ذریعے کیا کرنا ہے، اب آئیے اصل معاملے کے اوپر ہمارے رات میں دو تنگی چکے ہوئے ہیں ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا بدن ہے اور ایک ہماری روح ہے. ہم سب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اس بدن میں بقا نہیں ہے. میڈیکل سائنسز کے اعتبار سے بھی بدن میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ 1000 سال کے انسان پہلے رہے ہوں, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کا معاملہ کہ طوفان سے پہلے انہوں نے 950 سال تک جی. ایسا ممکن ہے کہ انسان 1000 سال کے رہے لیکن بقا تو پھر بھی نہیں ہوئی. 1000 سال رہے یا 2000 سال میں بلا کر تو پناہ ہی تقریباً انڈرسٹوڈ ہے کہ بدن کو بقا نہیں ہے, اس میں پناہ ہی پناہ ہے. جو بقا ہے وہ صرف روح اور نفس ہے, اس میں ہی ہے جو کچھ. اب سوال یہ کہ ہم لوگوں کا کام کیا ہے, اس نفس اور روح کے اوپر ہماری محنت کیا محنت ہے, بدن کے اوپر تو نہیں. زیادہ بدن کے جتنے بھی احکام دیکھیں گے اسلام کے اندر معمولاً مستحبات کی حد میں ہوں گے, مکروہات کی حد میں ہوں گے. بنیادی ترین احکام میں بدن کے احکام نہیں آتے. بدن پر اچھی محنت نہیں ہے, اصل محنت اس نفس اور روح پر. اس نفس اور روح سے اصلی جو محنت ہے وہ کیا ہے, پہلے خلاصے کے طور پر پھر اس کی تفصیل, کیونکہ وہ خلاصہ سب کے ذہن میں ہے لیکن تفصیل میں مشکل ہے. خلاصہ ہے 2-3 جملہ. خور بطن لمبا, نفس کو اللہ سے قریب کرنا, لیکن اس سے مشکل حل نہیں ہوتی کیونکہ یہ جملہ بہت مبہم ہے, بہت ہی مجمل ہے. خور بطن لمبا, اللہ کا خور باطل کرنا, اور کہیں گے تزکیہ نفس کرنا. تزکیہ نفس کرنا ابھی اور سادہ ترین الفاظ سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر نفس کو ترقی دینا, نفس کو کمال دینا, یہ ساری بات ہے. میں اس کا سب جملے اچھے ہیں لیکن تشریح نہیں ہے, یہ سب مبہم جملے ہیں. تزکیہ نفس اور بتائیں اللہ, یہ سب اجمال ہے, اس کی ہمیں تفصیل چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب یہ جملے کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں تو معمولاً دین کی اصطلاحات ہم جانتے ہیں, پہچانتے نہیں. قربت اللہ سب بول رہے ہیں لیکن میں آپ کو گارنٹی کا عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے اور اپنے آپ سے پوچھنا شروع کریں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں جانتے. قربت اللہ کو مطلب نہیں جانتے, اور نہ جاننے کے نتیجے میں وہ ساری نوازے جو قربت اللہ کے عنوان سے پڑھ رہے ہیں وہ سب ملا رہی ہیں. قربت کی نصیب نہیں ہے جو اس کو جانتے نہیں ہیں. جانیں گے تو ملے گی. ایک آدمی بازار کے اندر کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے, 5 گھنٹے بھی ڈھونڈتے رہے تو نہیں ملے گی اگر اسے نہ بتاؤ کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. صرف ڈھونڈنے کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی, آپ کو پہچان کی بالکل صاف پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, ورنہ نہیں ملے گی. آپ کتنا بھی ڈھونڈ رہے ہیں, تم نے لاکھوں نوازیں پڑھ لو اور مجھے نہ بتاؤ قربت اللہ ہوتا کیا ہے, مجھے نہیں ملے گا قربت. اب قربت کسے کہتے ہیں؟ اسی پر ایک اور اصطلاح کا اضافہ کر لیجیے جس کا ذکر ہمارے یہاں مجالس میں بھی کافی ہو جاتا ہے لیکن سے جو بھی واضح نہیں ہے, وہ ہے اللہ کا جانشین ہونا. خلیفۃ اللہ فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا جانشین قرار دے رہا ہوں. اس چیز کا جانشین, جانشین کون ہے؟ ایک اچھا جانشین ہے, سب سے بڑا جانشین ہے, تو ہر انسان جانشین ہے. لیکن جانشین ہے کس چیز میں؟ بس 3 باتیں یہاں پر اپنے بنیادی طور پہ کر لیں. تزکیہ نفس, یہ کیا ہے؟ قربت اللہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ جانشینی خدا, یہ سب کیا ہے؟ یہ 3 وہ چیز کنٹینشن ہیں, فریزز ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں دین کے اندر لیکن مبہم مجمل. کوشش کرتے ہیں چند جملات میں جو اب ادا ہوں ان میں ان 3 کی تشریح ہو گئی. شروع کرے گا محمد والے
محمد.
ان 3 جملات سے ایک بات واضح ہے, اصل خدا ہے جس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. قربت اللہ میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا, یعنی وہاں بڑھنا ہے. جانشین خدا, خدا کا جانشین, اس کا مطلب جو اصل خدا کے اندر ہے جس کے نورات جانشین ہے. اور تزکیہ نفس, نفس کو سنوارنا, پاکیزہ کرنا, اس کا مطلب ہے نفس کو کہیں لے کر جانا ہے. جنہوں کچھ رکاوٹیں ہیں, اس میں ملاوٹیں ہیں, ان کو ختم کرنا ہے, پاکیزہ کر کے کہیں پہنچانا ہے. کچھ قسمتی سے ہمارے زبان پر ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, کریں نہ کریں ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ کیا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم خدا سے اور خدا ہی کی طرف پلٹ کے جائیں گے. اچھا جب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب موت ہے. نہیں, موت ایک مرحلہ ہے, پلٹ کے جائیں گے. موت ہدف نہیں ہے, راجوں کا مطلب موت نہیں ہے. موت کے نتیجے میں وہ سفر شروع ہوگا, اس طرف ہم پلٹ کے جائیں گے. موت ایک پل ہے, دیوی سودا میں آسو جی نے ایک ساتھ کرنا ہے. موت ایک پل ہے, الیہ راجعون نے اس کی طرف جائیں گے, وہ اس کی طرف موت نہیں اس کی طرف جائیں گے. نہیں, موت ایک مرحلہ ہے جس کو گزار دیں گے اس کی طرف جانے میں. اب یہاں پر تھوڑی سی پیچیدگی بڑھانے کی خاطر آپ کی مطلب سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کا ہے. قرآن کریم نے بعض آیات ایسی کہیں گے جن کے مطلب بالکل واضح ہوتے ہیں, ہم جیسوں کے لیے بھی واضح ہوتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین, البتہ جس کو ہم لوگ واضح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف وہی نہیں ہوتے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. الحمد للہ جو ہمارے بہت واضح ہے, اس میں ہم میں پیچیدگی بہت زیادہ ہے. ہم کم سمجھتے ہیں, لیکن کم سے کم ظاہری طور پر کیا ہے ہمارے لیے واضح ہے الحمد للہ رب العالمین. لیکن بات آیا بہت پیچیدہ ہے, ان پیچیدہ آیات میں سے ایک ہمارے موقف منتظر. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ مر جاؤ. موتو مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. حدیث میں یہ آئے کریمہ, مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اچھا ہم لوگوں کے نزدیک موت دو دفعہ نہیں آتی, موت ایک دفعہ آتی. لیکن خدا رمضان فرما رہا ہے کہ نہیں, یہاں دو موتیں. ایک وہ موت ہے جو تم لا سکتے ہو, لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے. ایک وہ موت ہے جو آئے گی, وہ تمہارے اختیار میں بھی نہیں, ضرور آئے گی. اور وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تم جبرن آنے والی موت سے پہلے اختیارن خود سے مر جاؤ.
کیا
سوال یہ ہے, یہ اختیاری موت کون سی موت ہے؟ ہم کیوں نہیں مرے؟ ہم مرے یا نہیں مرے, یہ سب مسائل سامنے ہمارے. اب ذرا سوچیے, یہ اس ظاہری نماز کے پیچھے کی گفتگو ہو رہی ہے جو اس نماز کے پیچھے ہمیں پہنچا رہی
ہے.
وہ آواز کی طاقت نہیں, ایک جنریٹر کی آواز تھی, اس کی آواز تھی. اور میں اب جو حکومت اختیار کر رہا ہوں وہ ثواب کے لیے کام ہے, گلا بچانے کے لیے کام. آپ جلدی میں دور دیکھ کرے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ابھی والا دوسرا کام نہیں کر رہا ہے. تو ہر جگہ کی ایک موت پیاری ہے جو خدا کہہ رہا ہے تم خود لاؤ, ایک موت جبری ہے جو آئے گی. پیاری موت کون سی ہے؟ چار اصطلاحات آپ کے سامنے آ رہی ہیں, رضی اللہ قربت اللہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور یہ موت. صحیح, چاروں کا مطلب کیا؟ ان چاروں کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو اصلی اہداف ہیں, ہدف ہیں جو ہمارے اس تمام دین کے پیچھے ہمیں حاصل کرنا ہے. اب اس کی تفصیل آ سکتا ہے. ہم تمام انسانوں میں اختیار موجود ہے. اگر کوئی مکمل دیوانہ ہے اس کے اندر اختیار نہیں ہے. اگر کوئی مکمل دیوانہ نہیں ہے تو چاہے تو عام طور پر دیوانہ کہلائے, چاہے عام طور پر عقل مند کہلائے, کچھ نہ کچھ اختیار اس کے اندر ہوتا ہے. اور تقریباً بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکمل دیوانہ شاید یا نہیں ہوتا, یا جب بہت کم ہوتا ہے، مکمل دیوانہ شاید نہیں ہوتا دنیا میں، اگر ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے، باقی ہم سب لوگ قائد اختیار چیز ہمارے پاس اختیار ہے، اس کے نتیجے میں ہم کچھ عادتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور اس اختیار کے نتیجے میں ہم چاہیں تو کچھ عادتوں کو ترک کر سکتے ہیں. اصل جو مارکا ہے وہ یہی پر ہے، آپ نے جو عادتیں اور آپ نے اور میں نے جو عادتیں لے لی اور جو عادتیں چھوڑ دی وہ ہماری اصل زندگی باقی سب جا رہے ہیں، اصل زندگی مارا ہے. اب اس کو اور طور پر ان کا نے بیان کر لیا، آپ نے اللہ کے نینانوے نام سنے بچپن سے ہمیں، اور آپ نے کبھی اپنے آپ کو سوال کی نینانوے نام خدا نے ہمیں کیوں بتایا؟ کیا ایک اللہ کافی نہیں؟ اللہ جامع بھی ہے، سارے ماں کا مجموعہ اللہ ہے، آیا یہ کافی نہیں تھا؟ اس نے نینانوے نام کیوں بتایا؟ ایک ہدف یہ تھا کہ وہ ہر انسانوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اس خدا کی اوصاف کیا ہیں جس کی ہم عبادت کریں، وہ خدا ہے کیا، صفتوں کے سائے میں وہ ہمیں سمجھانا چاہتا تھا. تو اس نے سمجھایا کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ رؤوف ہے، ساری اوصاف خدا نے انسان نے سمجھا. اب ہمیں کیا دیا؟ اب دیکھیں دوبارہ اصطلاح کو دوہرا دیا، خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کا جانشین، کن چیزوں میں؟ ان صفتوں میں. خدا نے کہا میں رحیم ہوں، تم کیا بنو؟ رحم دل. میں صادق ہوں، تم کیا بن جاؤ؟ سچے. میں کریم ہوں، تم کرامت دکھاؤ. میں شریف ہوں، تم شرافت دکھاؤ. میں علیم ہوں، تم بھی علم حاصل کرو. میں خبیر ہوں، تمہیں بھی مطلع ہونا چاہیے. ہو گیا جانشین خدا کبھی. وہ کہہ رہے میں ایسا ہوں، تم جو میرے بندے ہو میرے جیسے بننے کی کوشش کرو. اس کا راستہ کیا ہے؟ ابھی بات نہیں، پہلے یہ طے کرنے کے لیے ہے کیا پھر راستہ بات. بس خلیفۃ اللہ بن عبد کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے جانشین بنو اس کی اوصاف میں. ایک اصطلاح بازی، دوسری اصطلاح قربتن الی اللہ. اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم جانشین خدا تھے تو قربت سمجھ میں آنا آسان ہے. کون ہے جو حق کے جانشینی ادا کرے اور اس کی ذات سے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جائے؟ یہ ہے قربت الی اللہ. بس میں بھی جانشین ہوں خدا کا، میں بھی حی ہوں، میں بھی مثلاً علم رکھتا ہوں، لیکن حی زندہ ہوں، قیوم نہیں. وہ ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے؟ کہہ رہے قربت حاصل کرو، جتنی اور آپ لا سکتے ہو ان سب کو لانے کی کوشش کرو، نزدیک تر ہو جاؤں. تو قربت کا مفہوم بازی ہوا، قربت کا مفہوم یہ ہے خدا کی صفات کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر اختیار کرو. اگر اچھے کریں گے تو کیا ہوگا؟ اچھے اچھے جانشین بن جائیں گے اور ہمارا قرب بھی خدا کے مثال سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. وہ اصطلاح تیسری اصطلاح تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیا ہے؟ نفس کو بری عادتوں سے بچاؤ اور اچھی عادتیں اس کے اندر ڈالو. اچھی عادتیں کون سی ہیں؟ وہی جو خدا کی صفتیں ہیں وہی ساری اچھی عادتیں ہیں. بس سچائی اچھی عادت ہے، رحم کرنا اچھی عادت ہے، وفاداری کرنا اچھی عادت ہے، عظیم ہونا اچھی عادت ہے، علم رکھنا اچھی عادت ہے. بس یہ بھی واضح ہو جانشین خدا صفتوں میں ہے، قرب خدا صفتوں کی طرف ہے. تزکیہ نفس بری صفات کو نکالنا، اچھی صفات کو لانا ہے. آخری اصطلاح بچی موت کیا ہے؟ اپنے نفس کو خدا وند متعال کے سامنے اتنا تسلیم کرنا کہ اپنا ارادہ ختم کر دو، بس خدا سے لو، یہ موت. مطلب اپنے ارادے کو ختم کر دو، بس خدا کے ارادے کو لے لو، یہ موت. اور یہ موت نہ صرف ظاہری موت ہے بلکہ باطنی موت بھی ہے، بہت کچھ نصیب ہونا ہم کو. ابھی یہ سب ہو گیا، ظاہری طور پر میں نے چند منٹ لے کر آپ کے یہ چاروں اصطلاحات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خود بتانے لگا تزکیہ نفس اور جانشین خدا اور موت. اب سوال یہ کہ سب ہونا کیسے، یہ ہوگا کیسے؟ تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ قربت کیسے نصیب ہوگی؟ جانشین کیسے بنیں گے اور موت اختیاری کیسے آئے گی، ان تبدیلی چند جملہ کا تصور خیال کریں گے. دیجیے گا محمد والی خدا نمکار جانتا تھا کہ ہم بندے دل کے اعتبار سے بہت محدود ہیں. قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے اے نبی وہ یہ ابھی میں کہانی روح آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، خود ہوا من امر ربی، اس سے کہتی ہوئی کہ روح تو میرے پروردگار کی امر سے ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت کم. رب جانتا تھا کہ ان لوگوں کو زیادہ علم نہیں ملا ہے، چند منتخب لوگ ہیں جن کو خدا نمکار نے بھرپور علم دیا ہے. انبیاء ہیں، آئندہ کار ہیں، اسلام ہیں، اولیاء فاطر الہیہ ہیں، ان کو بہت علم ملا ہے. ہم لوگوں کو جہالت کے بارہ راستے زیادہ ہیں. اس نے ہمیں ان چیزوں کی ذمہ داری نہیں دی جن کو ہم نہیں جانتے، اس نے ہمارے لیے راستے کو آسان کر دیا. اس نے کہا جو علم رکھتا ہے وہ تو اپنے علم کے سائے میں چلے، ہم نے کیا کریں گے؟ اس نے ہمیں سادہ راستہ دے دیا. کہا تم خلیفہ بننا چاہتے ہو، تم غربت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم ترقیاں کرنا چاہتے ہو، تم بہت اختیاری حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک آسان کام ہے بس، اور وہ کیا ہے؟ میرے بندے بن جاؤ، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں. میرے بندے بن جاؤ. کیا بندہ بننا کسی کہتے ہیں؟ بندہ بننا کیا ہو؟ بندہ بننا یہ ہوتا ہے کہ اپنی نہ چلاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کیے جاؤ. یہ بندہ ہوتا ہے، اپنی نہ چلاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو، یہ زندگی گزر جائے گی، میں تمہیں اپنا جانشین بنا دوں گا، میں تمہیں غرب نصیب کر دوں گا، میں بچے نقص دے دوں گا، تمہیں موت بھی آ جائے گی، سارے کام ہو جائیں گے، ایک آسان کام کر لو بس. وہ کیا؟ میرے بندے بن. یہ کی پوائنٹ، بندے بن. اگر ہمارا اللہ کے بندے بن گئے، اس بندہ بننے کے عمل کو عبادت کہتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں عبادت یعنی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، وہ نہیں، یہ تو ہے ہی، یہ تو ہے. اصل عبادت یہ نہیں تو مسجد کے اندر ہے، اصل عبادت وہ جو مسجد کے باہر جا کے ہو رہی ہے، اصل عبادت کہیں اور سے ہو رہی ہے. یہ ظاہر ہے اس کا. مثلا ایک صاحب نے ابھی اچھا بتایا، قدم صحابہ جا رہے تھے، جان برابر بیٹھے تھے، تو اس نے بہت اچھا جملہ کہا کہ میں نے نماز ان آنکھوں سے نہیں پڑھی جاتی، نماز تیسری آنکھ سے پڑھی جاتی. عبادتیں بندگی سے ہوتی ہیں، نہ کسی سے. بندگی کیا ہے؟ بندے بن جاؤ، جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرو، سب کچھ نصیب ہوگا. اچھا اگر میں خدا جو کہہ رہا ہے وہ کروں تو کیا ہوگا؟ اگر میں خدا کے کہے پر عمل کروں گا تو مثلاً وہ مجھے کہتا ہے کنجوسی مت دکھاؤ، میں سخی بن جاؤں گا. وہ کہتا ہے جھوٹے مت بنو، میں سچا بن جاؤں گا. وہ کہتا ہے رحم کرو، میں رحیم بن جاؤں گا. اچھا اگر میں یہ سب کچھ کروں گا تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ فرماتا ہے کہ اب بھی ایسے نہیں اج علیسا مسلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اب دیکھیے کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اتنا سادہ کام ہو گیا. اب بھی ایسے نہیں اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں کیا کروں گا؟ اج علیسا مسلی، میں تجھے اپنا جیسا قرار دے دوں گا. ظاہر ہم اس کے جیسے بن نہیں سکتے، وہ قرار دے دے گا ہمیں. اس کے بعد تشریح بھی فرمائی سبھی کو سکتی ہوں، ابھی راجی کو بولتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے سنت کے پاس. تو میں کہتا ہوں کن چیزیں ہو جاتی ہیں، تو بھی کہے گا کن چیزیں ہو جاتی ہیں. حیو قیوم ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی حی کر دوں گا، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی. راستہ کیا ہے؟ اب بھی حد علمی. خوبصورتی یہاں پر ہے، خدا نے نہیں کہا ایو حد انسان حد علمی، ایو حد بشر حد علمی، اے انسان تو میری اطاعت کر. نہیں، فرمایا کیا؟ اب بھی میرے بندے میری اطاعت کر. یعنی وہ کہہ رہا ہے تو میرے بندے ہونے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اگر نہیں کرے گا تو بہت گھاٹا ہے تیرے لیے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا، ختم کہتے ہیں کہ بھائی فلانی صاحب آپ پڑھیے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اے طالب علم پڑھو، یعنی اس کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم طالب علم ہو، تمہارا تو کام ہی پڑھنا ہے بھائی، خدا ممتاز کیا یاد دلا رہا ہے، کہہ رہے تم کچھ نہیں ہو، تم میرے بندے ہو، تمہارے تو کام ہی نہیں اطاعت کرنا ہے، یہ کرو، تم ہم سے ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے، جو ہم ہیں وہی مانگ رہا ہے، ہم بندے ہیں، بندے کا کام کیا ہونا چاہیے، بندے کی کرو، تم کہہ رہے بندے بنو، بندگی کرو، بندگی میں بندے سب کچھ دوں گا، دور دے گا محمد والا ازواج میں یہ کام کیسے ہوتا ہے، بندگی کیسے ہوتی ہے، بندگی ایسے ہوتی ہے کہ اپنی منمانی نہ کریں، جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرتے چلے، اگر ان یہ کام کریں گے سب کچھ نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا اب ہم لوگوں کی ہم لوگوں سے غلطی کہاں ہوتی ہے، بعض جگہ پہ اس کی کرتے ہیں، بعض جگہ پہ اپنی کرتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بتا ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، آپ نے اپنی منمانی کی جیسی اس نے کہی، تین رکعت مغرب آپ نے تین پڑھی، اس نے کہا عشاء چار، آپ نے چار پڑھی، اس نے کہا پہلے سورہ ہم، آپ نے سورہ ہم پڑھی، لیکن اس نے یہ کہا تھا ذہن کو میری طرف لانا، یہ کیا؟ نہیں یہ نہیں کیا، اس نے کہا تھا دو نمازوں کے درمیان جھوٹ نہیں بولنا، اس نے کہا تھا دو نمازوں کے درمیان وعدہ خرابی نہیں کرنا، اس نے کہا تھا اپنی پوری زندگی میں کبھی ظلم نہ کرنا، ہماری بندگی میں مشکل نہیں، کچھ میں بندے بہت کچھ میں بندے نہیں ہیں، یہ ہمیں اور مشکل یہ ہے کہ جس بہت کچھ میں بندے نہیں ہیں اس پر شرمندہ بھی نہیں ہے، اس کا دری توبہ اتنا وسیع ہے کہ اگر میں زہر کی نماز پڑھوں اور پڑھنے کے بعد کوئی گناہ کروں اور اصل میں شرمندہ ہو جاؤں اور ہر روز یہ کام کروں تب بھی معاف کر دے گا، گھر کرامت اتنا بڑا. ایک عرب آیا جاہل بدو نبی کے پاس، نبی کا عجیب سوال کیا، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ جو آپ قیامت سے اتنا ڈرا رہے ہیں، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ نبی نے فرمایا خدا لے گا، کہنے لگا نہیں صاف صاف بتائیں، خدا لے گا یا کوئی فرشتہ اس کے حکم سے لے گا؟ نبی نے فرمایا خود خدا لے گا، ہنسنے لگا، کہنے لگا اگر خدا دے گا پھر میرا کام نکل جائے. نبی نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں نے کریم کو دیکھا ہے اس کے سامنے گڑگڑاؤ تو مان لیتا ہے، کہنے لگا میں نے کریم دیکھے ہیں اگر اس کے سامنے گڑگڑاؤ تو مان لیتا ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ خدا کریم ہے، نبی نے فرمایا آپ بہت کریم ہیں، اس کا مطلب کام نکل جائے گا. نبی نے فرمایا یہ صحیح ہے، فرمایا یہ فقیر ہے، یہ خدا کو سمجھ گیا، یہ فقیر ہے، فقیر کون ہوتا ہے؟ علم دین کا ماہر، عالم نہیں ہے، فقیر، یہ فقیر ہے، اس نے دین سمجھ لیا، خدا سمجھ میں آ گیا. کاش ہم کسی طرح سے خدا کو کہیں سمجھ جائیں، اس کے در کرامت کو سمجھ جائیں، اس کے در عدل کو سمجھ جائیں، اس کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم پکی بن جائیں، آسانی سے پکی بن جائیں، زندگی آسان ہو جائے. اچھا اب آخری سوال اور آپ کی رحمت تمام، ہم بندے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا آپ کا حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کیوں بندہ نہیں ہے، ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم بندے نہیں، ہم بندے ہیں، کیوں بندہ نہیں ہے؟ آپ کہیے میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے میں بندہ کیوں نہیں. یہ راز یہ ہے کہ ہمیں تو خدا دکھائی نہیں دیتا، ہم خدا کے بندوں کو بعض اوقات خدا کے برکت جانتے ہیں، اس خاطر بندگی کا درد بھلا دیتے ہیں، بعض اوقات توقع خدا سے نہیں رکھتے بندوں سے رکھتے ہیں، اس لیے بندگی ذہن سے نکل جاتی ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا ابھی درد شروع ہونے والا تھا دنیا کے بہت کم لوگ تھے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں گھر میں کیا ہوگا، ہم لوگ بہت کم ہیں، مطلب کیا ہے توقع کس سے کر رہے ہیں لوگ نہیں ہوگا، اس خاطر ہمیں گھر سے بندگی یاد نہیں ہوگی. مثلا میں نے ایمانداری دکھائی دنیا میرے ہاتھ سے نکل گئی، ایک نے بےمانی دکھائی دنیا اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب میں کیا کروں گا؟ جونیئر دیکھ کر گھر سے بندگی ملازم ہے. اگر ممکن ہے کبھی ایسا ہوتا ہے خود تو راضی ہو جاتے ہیں, اطراف والے سنا سنا کر انسان کو باغی بنا دیتے ہیں. مطلب میں دیکھتا ہوں میرا گھر چھوٹا ہے, دوسرے کو دیکھتا ہوں مہمانی کر کے گھر بڑا کیا اس نے, تو مجھے چین نہیں آتا, میرا دل چاہتا ہے میں بھی نماز پڑھوں. کیوں ایسا ہے؟ خدا کو نہیں دیکھتا, بندوں کو دیکھتا. اگر خدا کو دیکھوں تو نقصان احساس نہیں کروں گا, اگر خدا کو دیکھوں تو کبھی کمی احساس نہیں کروں گا. اور اس سلسلے میں ایک اور گزارش کروں, اگر خدا کو دیکھوں کبھی خطرہ احساس نہیں کروں گا. میں کیوں خطرہ احساس کرتا ہوں؟ کسی کیوں مجھے خطرے کا احساس ہوتا ہے؟ یہ کچھ کر دے گا کیوں؟ خدا کو نہیں دیکھتا, بندوں کو دیکھتا. اگر یہ سب نہ کروں پھر مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. اگر بندہ بن جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب صحیح. خوبصورت بات یہ ہے جو جتنا بندہ بنتا ہے خدا اس کا اتنا ہی اور مہربان ہوتا چلا جاتا ہے, اپنی مہربانی بڑھا دیتا ہے. اجب لطیفہ ہمارے واقعہ آ کر تو یاد آ گیا, آپ کے جنت میں ہر کو روح بھیجے گا مکمل. ایک آدمی ہوا کرتا تھا ایران میں, ایک جگہ مشرق گیا تھا, وہاں کے ایک ایرانی دوست نے بتایا کہ اس کے ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے, وہ عجیب و غریب لوگوں سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے تھے. کہنے لگے کہ کون مولانا صاحب کو پتا چلا کہ ایک آدمی رہتا ہے ایک علاقے میں, اس کا ریور بہت بڑا ہے, 500-600 مثلا اس کے اندر بھیڑے ہیں, اور ایک اکیلا آدمی سب کو پال رہا ہے. مزے کی بات یہ کہ کوئی جنگلہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ کسی تعجب کی بات ہے, 500 بھیڑے مثلا ایک آدمی پال رہا ہے, رات کو سوتا ہوگا, دن میں نماز پڑھتا ہوگا, عبادت کرتا ہوگا, کھانا کھاتا ہوگا, اور یہ اکیلا بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کہ وہ اس سے ملنے کے لیے روانہ ہو. جب اس سے ملنے کے لیے گئے اس سے پوچھا کہ بندے خدا تیرے پاس اتنی بھیڑے کہاں ہیں؟ بھیڑے کی یا بکریاں کی؟ وہ کہنے اکیلے پالتے ہیں وہاں, میں اکیلے پالتے ہوں, جھوٹ تو نہیں کہنے گا نہیں سچ. تو کیا کیسے کرتے ہو؟ کہنے کا وہ ایسے کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے ساتھ شفٹ بنائی ہوئی ہے, ایک شفٹ میں دیتا ہوں, ایک شفٹ خدا دیتا ہے. میری شفٹ آتی ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں, پھر جب میں جانے لگتا ہوں تو خدا سے کہتا ہوں خدا یار تیری باری ہے, خیال کرنا میری بہنوں کو کچھ ہو نہیں. لگا تم واقع یہی کرتے ہو؟ جب کہا میں واقع ایسے ہی کرتا ہوں. میں نے کبھی کوئی بھیڑ کہیں گئی نہیں, میں نے آج تک نہیں کبھی نہیں. تعجب ہے یہ کہ نہیں, تعجب نہیں ہے. بعض اوقات میں خدا سے کہتا ہوں تو آل ٹائم بھی کر لے. یہ کہنا وہ ایسے ہوا کہ ایک دفعہ میں سو رہا, سونے کے لیے لیٹا, دن باری آئی, میں نے کام کیا, پھر میری باری ختم ہونے لگی, میں سونے کے لیے جانے لگا. میں جاتے وقت ہمیشہ کے لیے خدا ہمیشہ کی طرح خدا سے کہا, خدا یار تیری باری ہے, تم میری بہنوں کا خیال کر. خدا نے بھائی اپنی باری شروع کی, میں لیٹ گیا اور سو گیا, سو کے میں نے کمبل اوڑھ لیا اوپر. کہنے کا جب میری باری ختم ہونے لگی, میری آنکھ کھلی, میں نے کمبل جو اتارا تو میں نے دیکھا میرے اطراف میں بھیڑیے تھے. کہنے کا حالات خراب تھے, میں نے خدا سے کہا خدا یار پوری ڈیوٹی کو آگے بڑھا, میں نہیں کر سکتا آگے, ابھی خطرناک ہے, اڑ گیا تو بھیڑیے میرے اوپر حملہ کر دیں گے, میں لیٹ رہا ہوں پوری ڈیوٹی کو آگے بڑھا. کہنا میں پھر اپنے آپ کو کہا کہ بھائی تو سو جا, خدا جاگ رہا ہے وہ کر لے گا. کہنا میں پھر سو گیا, میں سو گیا, پھر دوبارہ میں اٹھا, میں نے پھر کمبل سے جھانک کے دیکھا حالات کیسے, تو حالات صحیح تھے. میں نے خدا سے کہا خدا اب میں آ رہا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. کہنا میں گیا, اس کے بعد میں نے بھیڑیاں کی بھیڑیں گنی اپنی, تو ایک بھیڑ کم ہوئی تھی وہ جس کو بیماری لگی, اور مجھے ڈر تھا کہ بیماری دوسری بھیڑوں کو بھی شرائط کر جائے گی. کہنے لگا بھیڑیے سے وہ ایک بھیڑ لے کر گئی. کہنے لگا میں نے بہت پیس کیا ہے, خدا اپنی باری میں کوئی کمی نہیں کرتا, باری پوری دے رہا. محمد وآل محمد.